आवाज किस काम की है, नाचने की, गाने की, और किरदार अदा करने की? आज का दौर वो दौर है जिसमें दीन का, दीन इंसानों का, दीन हालातों का और दीन की शआइर का,
शआइर का मतलब होता है वो चीज़ जो दीनदारों की अलामत बन सके। कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं कि जो दीन का हुक्म और बहुत अहम हुक्म है मगर वो अलामत नहीं बनता। जैसे तहज्जुद की नमाज बहुत अहम तरीन हुक्म है मगर ये अलामत नहीं है, क्योंकि ये तो छुपी हुई चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं कि जो शायद उतना सख्त हुक्म उसका ना हो लेकिन उधर से वो अलामत होती है। इसकी मिसाल समझाने के लिए मैं करता हूँ, अजान का हुक्म कितना लाजिम है कि सिर्फ सुन्नत के दर्जे में है। इसके माना यह है कि अगर कभी कोई नमाज अजान के बगैर पढ़ी गई वह नमाज अदा हो गई। घरों के अंदर नमाजें लोग पढ़ते हैं, अजान नहीं सुनते हैं, इसके बावजूद नमाज अदा हो जाती है। सफर में लोग नमाजें पढ़ते हैं, अजान नहीं पढ़ते हैं, इसके बावजूद नमाज अदा हो जाती है। सवाल यह, अजान जब जरूरी तो अजान नमाज क्यों? जवाब है कि अजान की हैसियत नमाज में सुन्नत के हैसियत है, सुन्नत के दर्जे की। तो अब एक तरफ से अजान की हैसियत सुन्नत की है, लेकिन दूसरी हैसियत यह है कि अजान अलामत है किसी जगह के मुसलमानों की, कि जहां मुसलमान बसते हैं। चाहे इस्लामी कानून में जहाद के जो उसूल लिखे हैं उन जहाद के उसूलों में से एक उसूल यह है कि जब मुसलमानों की फौज किसी शहर पर हमला करने के लिए तैयारियां कर रही हो तो पहले यह मालूम करो अंदर मुसलमान तो नहीं है इस बस्ती में। लेकिन यह कैसे पता चलेगा अंदर मुसलमान है या नहीं? जाहिर है उसकी एक शक्ल तो यह है कि मालूमात करें, लेकिन दूसरी शक्ल यह है कि अगर मालूमात करना खतरे में डालना है अपने आप को, अंदर जो मालूमात करने जाएगा हो सकता है उसको जान को खतरा हो और वो मालूमात ना कर सकते हो, तो फिर हुक्म यह है इंतजार करो। अगर अंदर से अजान की आवाज आ गई तो अलामत है कि यह मुसलमान है, और अगर नहीं आई तो समझ लो कि यहां कोई मुसलमान नहीं है। क्यों? और अगर उन्होंने मुसलमान होने के बावजूद अजान नहीं पढ़ी है तो गोया वो बहुत बड़े दर्जे के मुजरिम है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की एक अलामत को तर्क कर दिया है। जो चीज अलामत बनती है उसी को इस्लाम में कहते हैं शिआर। तो इस्लामी शिआरों का मजाक उड़ाया जाएगा। शिआर ही दरअसल उन्वान होता है दूसरों को। ये जो आज के जमाने में आप बकसरत देखते हैं, बुरके पर एतराज़ात है, दुनिया के दर्द सर है। जब आजादी का दौर है, हर इंसान आजाद है, तो एक औरत अगर अपना बदन छुपाना चाहती है तो दुनिया वालों को क्या परेशानी है? एक तरह से साहब फ्री लाइफ, जो मर्जी सो करो, किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि सब आजादी है, राय भी है, आजादी है सोच भी है, आजादी है आमा, सब कुछ जो चाहे सो करो। ये आजादी वहां तक बन गई कि इंसान जो है वो जानवरों जैसा हो गया, ठीक। लेकिन यहां अगर उनकी आजादी के सारे फलसफे खत्म हो जाते हैं कि नहीं साहब बैन, ये वजह क्या है? असल में आजादी आजादी का मसला नहीं है, मसला ये अलामत है मुसलमानों की, ये अलामत है, मैं बर्दाश्त नहीं। कहते साहब देखिए, आप प्राइवेट जिंदगी में आप कितना मजहब अपनाते हैं हमें उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो आपकी अलामत की चीज बन जाती है वो हमें गवारा नहीं। उनकी नाने सिकारा पहने कोई परेशानी नहीं, और हमारी मुसलमान बेटी अगर सिकारा पहनती है तो दुनिया के लिए सर है, मीडिया के लिए, सियासी लोगों के लिए, पार्टियों के लिए, फलसफा वालों के, हर तबके के लिए, यहां तक कि मुसलमान भी उसमें मुबतला है। आपने देखा कि तुर्की के अंदर सूरत हाल क्या है, कि आधा तबका ये कहता है कि साहब बुरके की वो सिकारफ की पाबंदी उठा, कहां वहां बैन है सिकारफ लगाना। हाँ, मुसलमानों का मुल्क, और उस मुल्क में इस्लाम के हुक्म पर बैन। क्यों? इसलिए कि जहन जो है वो सारे के सारे बस नाम है मुसलमानों का, बाकी सारा के सारा जहन वही यहूद नवाजी, अंग्रेज नवाजी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सही फरमाया था, कि मेरी उम्मत के लोग यहूद और नसरानों के नक्शे कदम पर चलेंगे, बिल्कुल पांव से पांव मिलाकर चलेंगे, पांव से पांव मिलाकर के चलेंगे वही। तो खैर, आज का दौर कौन सा है जिसमें इस्लामी चीजों का मजाक उड़ाया जाएगा, इस्लामी आमाल को बराबला कहा जाएगा, उनको तान और तशनी का निशाना बनाया जाएगा, उसके खिताबें किताबें लिखी जाएंगी। इस ऐसी सूरत हाल में जब कोई मुसलमान खुसूसन नौजवान दीन की बात अपनाने लगता है तो उसे तैयार रहना चाहिए कि मुझे अब हमले होंगे मुझ पर। ये हमले कहां से होंगे? ये तंज की सूरत में भी हो सकते हैं, जबानी अखबार से भी हो सकते हैं, آنکھوں سے بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ برا بھلا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، گالیاں بھی دی جا سکتی ہیں، راجا پسند، دقیہ نوسی، یہ تمام دراصل دنیا والوں نے گالیوں کے الفاظ تیار کیے ہیں، حالانکہ ان تمام الفاظ کا اصل مصداق وہی ہیں۔ دقیہ نوس دنیا کا وہ انسان تھا، دقیہ نوس قوم تھا، وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہوا ہے، اور وہ جو ظالم بادشاہ تھا جس کا خط سوار ہو گیا تھا میں خدا ہوں، اور جبرن لوگوں کو اپنا خدا ماننا چاہ رہا تھا، اور سب لوگوں نے مان لیا تھا سوائے چند جوانوں کے، وہ بچ گئے تھے، انہوں نے کہا صاحب ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس نے کہا تھا اگر یہ کل صبح تک مان لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ان کو میں وہ سزا دوں گا جس کے بعد یہ دنیا میں رہیں گے ہی نہیں۔ تو نوجوانوں نے رات کو مشورہ کیا کہ اب ہمارے لیے دو ہی صورتیں ہیں، اگر جان بچائیں اور یہاں رہیں تو خدا کو چھوڑنا ہے، اور اگر اپنے دین کو پکڑنا ہے اور جان بچانی ہے تو یہاں سے نکلنا ہے، دو میں سے ایک۔ انہوں نے کہا ہم یہاں سے نکل جائیں گے مگر ہم اپنا دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو نکل گئے، اور اس کے بعد پھر تاریخ معلوم ہے، چلے گئے وہ اور ایک غار کے اندر رہے اور 300 سال تک وہیں سوئے رہے، کروڑے بدلتے تھے نیند کے عالم میں ہی، اور وہیں سوئے رہے، جب 300 سال کے بعد جاگے ہیں تو ناخن بھی بڑے ہو چکے تھے، بال بھی لمبے ہو چکے تھے، 300 سال کے بعد جب اٹھے تو ایک کہتا ہے بہت سوئے صبح سے دوپہر ہو گئی، دوسرے نے کہا نہیں زیادہ ہی سوئے ہیں صبح سے شام ہو گئی ہے، ایک نے کہا آدھا دن سوئے رہے ہم، دوسرے نے کہا نہیں آدھا نہیں پورا ہی دن ہو چکا ہے، ٹھیک، اور دیکھتے ہیں بدن تو حالانکہ 300 سال سوئے تھے، اور اس بیچ میں کروٹے بھی بدلتے رہے۔ اب ایک آدمی انہیں بھیجا ہے بازار میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ صاحب، صبح سے شام تک ہم بھوکے ہیں، ان کے تصور میں وہی ہے صبح سے شام، 300 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ وہ بادشاہ جو منحوس تھا، جو ان کو جبرن کافر بنانا چاہتا تھا، اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ تو آج جو بے دینی کے علم بردار ہیں اصل میں دقیانوس وہ ہیں، وہی اسی راستے پر ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ تو ان جوانوں کے راستے پر ہیں جو تمام دین کی طرف چلے تھے۔ تو یہی ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جو نام آپ کا ہے وہ نام آپ کو نہیں آپ ان کو دے رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب کہا جاتا ہے کہ جب کسی کتے کو مارنا ہو تو سو بتاؤ یہ کاٹنے آیا تھا، اس کے بعد جب آپ ماریں گے تو آپ کو کوئی برا بلا نہیں، کوئی برا نہیں کہے گا۔ تو آج کا دور جو ہے وہ دینداری کے نتیجے میں تان و تشنی کا نشانہ بننے کا دور ہے، دینداری کے نتیجے میں تان و تشنی کا نشانہ بننے کا دور ہے، اور اس نشانہ بننے میں نشانہ بنانے والوں میں اپنے بھی ہوں گے، حتیٰ کہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، بیویاں ہو سکتی ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنا پیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، ممکن ہے یہاں موجود ہوں گے، انہوں نے کہا کہ لگے جی میں پہلے بہت بگڑا ہوا تھا، کسی پیر صاحب سے بیعت ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے نماز شروع کر دی، داڑھی رکھی، پیر صاحب نے کہا اجازت نہیں۔ یہ کون سی پیر صاحب کی؟ تو اس نے نماز شروع کی تھی، پیر کو تو کہنا چاہتا بہت اچھا میں تم سے پڑھوا نہ سکا، تم نے پڑھنا شروع کی، میں نے ڈالے رکھے تو اس کو تو شاباشی دینی چاہیے تھی، مگر چونکہ پیر کا کام کتنا تھا، وہ پیر نہیں، وہ تو اصل میں بے دینی ہے، یا اس کا کام تھا رات کو بیٹھ کے چرس پینا اور کیسٹیں سننا، یہ پیری۔ تو پیر بھی تان و تشنی کرنے کا، اس لڑکے نے نہیں مانا، اس نے کہا اس کو شنٹ کر دو، تو بےچارے مرید کو اپنی مریدوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا، اور اس بیچ میں اس نے دوسرے مریدوں کے تان و تشنی کتنے سنے ہیں، مطلب ایک وہ مجھے بےچارا فون پہ بتا رہے تھے، کہنے لگے مجھے آج کہتے ہیں صبح گجر، یہی ہے وہ جو اسلام کی علامت ہے، اس کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے بناتے یہ بھی جملہ کہا گیا۔ تو غرض جب بھی کوئی آدمی دینداری کے طرف چلنے لگے تو ایک دور وہ تھا جو جتنا دیندار اس کو اتنی شاباشی ملتی تھی، اس دور میں کمپٹیشن ہوا کرتا تھا دینداری میں، اور وہ دینداری کا کمپٹیشن کا دور جو تھا وہ اب اتنا عجیب لگتا ہے کہ آج کا مسلمان کھٹ سے انکار کرتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا جی، کہتے ہیں صاحب ہم نے سنا ہے کہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، کھٹ سے آدمی کہتا تھا کوئی نہیں کر سکتا، یہ سب یہ ڈھکوسلے بازیاں ہیں، یہ کہیں نہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں کمپٹیشن جو ہے وہ دوسرے میدانوں کا ہے، اگر وہ والا کمپٹیشن ہوتا تو ہم کا ذہن فوراً قبول کرتا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی صاحب نے کہا، میں نے کہا صاحب امام صاحب کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بعد کے آدمی ہیں، ان سے پہلے ایک اور آدمی میں بتاتا ہوں، اور وہ بہت بڑا آدمی ہے، محدثین میں جو اول درجے کے طبقے کے لوگ ہیں، ان اول درجے کے طبقے کے لوگوں میں سب سے نمایاں فہرست جن حضرات کی ہے وہ 5 یا 6 آدمی آتے ہیں، تابعین میں سے، ایسے تابعین جن کے سامنے بعض صحابہ بھی گھٹنے ٹیکتے تھے اور ان کے سامنے شاگرد بننا پسند کرتے تھے، ایسے تابعین، ان میں سے ایک کا نام تھا سعید ابن مسیب، رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے اور بہت سارے صحابہ ان کے شاگرد بننے کو فخر سمجھتے تھے، اور محدثین تابعین میں سے چوٹی کے محدث میں جو دو یا تین سب سے آگے آ جاتے انہیں میں سے سعید بن مسیب ہے، کوئی چھوٹا انسان نہیں. یہ سعید بن مسیب وہ شخصیت ہیں. امام صاحب کے متعلق تو یہی ہے 40 سال، سعید بن مسیب کے متعلق لکھا کہ 50 سال تک عشاء کی نماز سے صبح کی عشاء کے حضور سے صبح کی نماز پڑھی. یعنی معمول ان کا یہ تھا، گھر میں آئے شام کے بعد اپنی ضروریات پوری کی، جو بھی ضرورت ہے ساری ضروریات پوری کی، کھانے کی ہو کھانے کے علاوہ دوسری ضروریات ہوں وہ ساری ضروریات پوری کی. اس ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اگر وضو کرنا تھا تو وضو کر لیا، غسل کرنا تھا تو غسل کر لیا، اور اس سے پہلے پہلے کر لیا جب عشاء کی نماز کا وقت آنے والا ہے. اب تیار ہو کر کے گئے مسجد میں اس ارادے سے کہ ساری رات میں مسجد میں رہوں گا، اور کہاں؟ روضہ اقدس کے پاس، اور ساری رات وہیں گزارنی ہے، نمازوں میں تلاوت میں، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آ کر کے حدیث کا درس شروع کرنا ہے، اور حدیث کا درس چلتا رہے گا دوپہر تک، اور دوپہر کے بعد عصر تک آرام کرنا ہے. یہ تھا ان کا نظام زندگی. آج کہتا ہے جی ہم تو 7 گھنٹے سوتے ہیں پھر بھی ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. اس شخص کی 3 گھنٹے کی نیند کیسے پوری ہو جاتی تھی؟ ہاں صحیح ہے، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں اس یہ دینی اقدار چونکہ ضعیف ہو چکی ہیں، تو اب ہمیں یہاں عجیب لگتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ دور چونکہ عبادات کے مقابلہ آرائی کا دور تھا، کون آدمی زیادہ کرے گا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ لگا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور نے ساری رات نماز نہیں پڑھی ہے، جو آدمی ساری رات نماز پڑھے گا وہ بدعت کرتا ہے. میں کہا صاحب سنیے، حضور نے ساری رات قرآن، ایک رات میں قرآن نہیں پڑھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں سارا قرآن پڑھا ہے، کس کی ہمت یہ کہے گا کہ حضرت عثمان غنی بدعت کر رہے تھے؟ تو وہ دراصل دور، آج کا دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں جو ہی آدمی دین کی کوشش اپنانے لگے گا فوراً تان و تشن شروع ہو جائے گی، نمازی بننے لگے گا، اپنی نہیں تو غیر نہیں تو اور اجنبی اور یہود و نصارا تو ہیں. قرآن کریم میں وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب تم اپنے بھائیوں کو مسلمانوں کو نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف دعوت دو گے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو تمہارا اس نماز کی طرف بلانے کو لوگ مذاق کا ذریعہ بنائیں گے. آج صورت حال یہی ہے، جب دیندار آدمی بنتا تھا اور چاروں طرف سے مدح سرائی کے پھول برستے تھے اس وقت دیندار بننا آسان تھا، اور جب دیندار بننے میں چاروں طرف سے تان و تشنی کے حملے ہونے لگیں گے اور پھول نہیں بلکہ کانٹے برسائے جائیں گے اس وقت دیندار بننا زیادہ اہم ہے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، وہی حدیث مجھے سمجھانی تھی، حضرت نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ میرے دین پر 90% عمل کریں گے پھر بھی ان کا مقام اتنا اونچا نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں کا کہ جو بعد کے زمانے میں آئیں گے اور میرے دین کے صرف 10% پر عمل کر سکیں گے. ظاہر ان پر نظر، حضور کی نظر تو بہت دور تک ہے، شاید وہ اسی دور کے ان کے نظروں کے سامنے ہے. ایک وقت آئے گا ان کو نماز پڑھنے پر تانے ملیں گے، سارے رات لڑکا کھڑے ہو کر کے ورلڈ کپ دیکھتا رہے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں، اور اگر اس نے نفلیں شروع کر دی صرف 4 رکعت نفلیں، کہتا ہے تم آج ہی سے مولوی بن گئے، تم آج ہی سے پیر بن گئے، شاہ صاحب بجا سو کرو آج ہی سے تم نے کیوں شروع کر دیا، فوراً گھر والوں کو فکر پڑ جاتی اور تان و تشنی شروع ہو جاتی ہے. اور جب لڑکی باہر بنتی تھی لوگ فخر کرتے تھے، صاحب ہمارے گھر میں ایسی بچی ہے ہمسایوں کو بھی پتہ نہیں ان کے گھر میں بچی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے، ماں پردہ کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا شاید کبھی ہوگا کہ یہی سے مجھے فون پر اس نے بتایا کہ جی میں نے بڑی مشکل سے جیب خرچ تھوڑا تھوڑا بچا کر کچھ اپنی سہیلیوں سے پیسہ لے کر کے میں نے برقع خریدا تھا، اور میری ماں نے جو ہی دیکھا میں نے اتار کر کے وہ گئی اور جا کے جلا دیا اور کہا ہم تمہیں وہ کیا کہتا ہوں تشنی، تو لہذا ڈالے رکھیں گے تو تانا آئے گا، ٹوپی پہنیں گے تو تانا آئے گا، قرآن پڑھنے لگے گے تو تانا آئے گا، یہ تانا اپنوں کی طرف سے بھی آئے گا، رکاوٹیں ضرور آئیں گی، ان رکاوٹوں کے لیے ذہن پہلے سے تیار رکھنا چاہیے، خصوصاً آج کے اس نوجوان کو جس کو معاشرے کی زندگی گزارنی ہوتی ہے. ہم جیسا انسان جو دینداروں کے ماحول میں رہتا ہے، مدرسوں کے ماحول میں رہتا ہے، مسجد کے ماحول میں رہتا ہے، اور کوئی ہمت نہیں کرتا ہے براہ راست کہنے کی آپ داڑھی صاف کیجئے، آپ یہ کرتا پاجامہ چھوڑ دیجئے، آپ اسلامی لباس ختم کر دیجئے، آپ ماڈرن بن جائیے، یہ ہم سے مطالبہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم کو تو یہ سامنا نہیں ہے. اور میں بار بار مجھے ذہن میں آتا ہے وہ نوجوان جس کو آنکھوں سے حملے ہوتے ہیں جب اس کو ٹیڑھی نظروں سے لوگ دیکھتے ہوں گے، زبان سے حملے ہوتے ہیں جب اس کو تان و تشنی برسایا جاتا ہوگا، اخباروں میں جب وہ پڑھتا ہوگا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اپنے ساتھیوں کو وہ دیکھتا ہوگا وہ ماڈرن سے ماڈرن بند ہیں اور سجے سجائے بدنوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا اندر سے نفس زور لگاتا ہوگا میں بھی ایسا ہی سماڑ بنتا، میں بھی ایسا ہی اپنے بدن کو سچاتا، پھر وہ اپنے آپ کو دباتا ہے۔ اس نوجوان کا دینداری کا یہ جذبہ ہم جیسے ہزاروں سے زیادہ قیمتی ہے، یہ مجھے خیال آتا ہے، شاید ہم جیسوں سے ہزاروں سے زیادہ قیمتی طاقتور واللہ عالم ہے، لیکن قیمتی ضرور ہے، کیونکہ جن مشکلات کو جھیل کر کے وہ اپنی نماز کو بچائے ہوئے ہیں، اپنی راڑی کو بچائے ہوئے ہیں، اپنے دینی تعلق کو بچائے ہوئے ہیں، ان مشکلات سے اگر دوسرے کسی انسان کو سابقہ پیش نہیں آ رہا تو کہیں گے صاحب آپ کی مثال تو وہی ہے، ایک نابینا کہتا ہے میں نے آنکھ سے گناہ نہیں کیا، یقیناً نہیں کیا، مگر آپ کی پوزیشن ہی وہ نہیں ہے، اور ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں بہت سارا وقت اجنبی عورتوں کے درمیان میں گزارتا ہوں، پھر بھی اپنے دل کو کہتا ہوں برائی سے بچنا، اپنی آنکھوں سے کہتا ہوں اپنے آپ کو برائی سے بچا کر کے رکھنا، اور اس طرح سے شام کو برائی سے بچ بچ کر کے آتا ہوں، ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جتنا بچنا چاہیے تھا اتنا نہیں بچ سکا، اور احساس رہتا ہے مجھ سے گناہ کے ماحول میں رہ رہا ہوں، جتنا مجھے بچنا چاہتا نہیں بچ سکا، یہ کہہ کر کے میں واپس آتا ہوں۔ اس نوجوان کی یہ حالت بہت قیمتی ہے۔ ہمارے فقہ میں ایک سوال آتا ہے، ایک آدمی نے تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھی اور دوسرا آدمی نے عشاء کے بعد 80 رکعت نفلیں پڑھی، کس کو ثواب زیادہ ملے گا؟ سوال بظاہر اہم بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، تو اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے تہجد کی 8 رکعت پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ہے، مگر اس نے تو 80 رکعتیں پڑھی۔ جواب یہ ہے کہ 80 رکعتیں ضرور پڑھی، مگر اس کو جس نیند، پیاری نیند کو چھوڑ کر کے کھڑا ہونا پڑا ہے، وہ زیادہ بڑی قربانی لگی ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے اس کی نماز میں قوت زیادہ آ گئی۔ چیزوں کی کوالٹی حالات کے اعتبار سے بھی کبھی تیار ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہی چند مرلے زمین شہر کے قلب میں ہوں، اور وہی چند مرلے زمین شہر کے کنارے پر ہوں، اور وہی چند مرلے زمین کسی پہاڑی پر ہوں، زمین تو وہی ہے، مقدار تو وہی ہے، لیکن لوکیشن نے اس کی قیمت کو بڑھا دیا، حالات نے چیز کی قیمت۔ جب کوئی خوبصورت لڑکا جوانی کی عمر میں داڑھی منڈانے والوں کے درمیان رہ کر داڑھی رکھ کر کے دکھاتا ہے، یہ بہت قیمتی جذبہ اس کا ہے، اور اس کو تیار رہنا چاہیے، مجھ پر حملے ہوں گے، کبھی میرا اندر سے زور لگائے گا، اس لیے کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی نمازی بنتا ہے، کبھی چھوڑنے لگتا ہے، یہ دراصل وہی ہے، وہ ہشکولے کھاتا ہے، وہ ہشکولے کھاتا ہے، ہشکولے اس کو کون لگا رہا ہے؟ کبھی اس کا نفس، کبھی ماحول، کبھی گھر والے، کبھی بیوی، کبھی دوست، حتیٰ کہ کبھی ٹیچر۔ ایک میڈیکل کالج میں، ہو سکتا ہے شاید یہاں ہوں یا ابھی نہ آئے ہوں، وہ مجھے کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی میں بہت خراب بگڑا ہوا تھا، پھر میں نے تھوڑا اپنے آپ کو سدھارا، پھر میں نے نماز شروع کر دی، پھر میں نے توبہ کی اور سارے برے کام چھوڑ دیے، اور جو ہی میں نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی تو میرے میڈیکل کالج کے نہ جانے کون صاحب ہوں گے، انہوں نے کہا آج کے بعد میری کلاس میں نہیں آنا۔ ٹھیک، اس مسلمان کو تو شاباشی دینی چاہیے اسے، اے نوجوان لڑکے تم بگاڑ کی زندگی کو چھوڑ کر سدھار کی طرف آ رہے ہو، مبارک ہو تمہیں، بجائے اس کے کہ حوصلہ افزائی کی جائے تنقید کا نشانہ بنا گیا، حوصلہ شکنی، تو حوصلہ شکنی۔ اسی لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس دور کے ان مسلمانوں کو جو اسلام پر چلنا چاہتے ہوں میری طرف سے مبارک ہو۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، بازار اسلام غریباً، اسلام شروع ہوا اس حال میں کہ ہر آدمی اس کو اوپرا سمجھتا تھا، قابل تنقید سمجھتا تھا، برا اس کو کہا جاتا تھا، اور اس کا اسلام چلے گا، چلنے کے بعد بڑھے گا، پھیلے گا، اور اس کے بعد پھر جو جتنا اچھا مسلمان اتنا ہی قابل تعریف، جو جتنا بہتر عبادت گزار اتنا ہی اچھا، جو جتنی پاکدامن عورت اتنی ہی قابل تعریف، تو دیندار بننا قابل تعریف ہو جائے گا، اور اس وقت بے دین بننا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دور تھا، وہ خیر القرون کا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر دور آئے گا، کون سا؟ جس میں دینداری جو ہے وہ اوپری ہو جائے گی، دینداری پر تنقیدیں ہونے لگیں گی، طنز برسائے جائیں گے، برا بھلا کہا جائے گا، اور حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ اس وقت کے ان دینداروں کو میری طرح سے مبارک ہو، فَتُوبَا لِلْغُرَابَا، توبہ کہ مارا دل کی گہرائیوں کے ساتھ جتنی مبارکبادیاں میں دے سکتا ہوں وہ ساری پیش خدمت ہیں۔ یہ توبہ کا لفظ قرآن کریم میں ایک عجیب جگہ استعمال ہوا ہے کہ جب جنت میں لوگوں کو لے جایا جائے گا تو ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ شانہو خاص قسم کا اعزاز کرنا چاہیں گے۔ اس خاص قسم کا اعزاز کیا ہے؟ فرشتوں کی بہت بڑی ٹیم ان خاص قسم کے لوگوں کو وہی آج کی زبان میں اگر کوئی کہنا چاہے گا تو وہ گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے بھیجا جائے گا. اب وہ فرشتے آئیں گے, وہ کہیں گے طوبی لکم, ہم آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں, کیونکہ جس دور میں آپ نے وہ زندگی گزاری ہے وہ بہت مشکل دور تھا, اس میں دیندار بننا مشکل تھا, بے دین بننا آسان تھا. کچھ مسلمان وہ ہیں جس جو اس دور میں زندگی گزار کر کے آئے ہیں جس میں دیندار بننا آسان تھا, بے دین بننا مشکل تھا. تم نے جس دور میں زندگی گزاری اس میں دیندار بننا مشکل تھا, بے دین بننا آسان تھا. بے دین بنتے سارا ماحول ساتھ دے رہا تھا, اور دیندار بنتے تو سارے ماحول سے تمہیں ٹکرانا تھا. تو آج کے دور میں دیندار بننے کا مطلب سارے ماحول سے ٹکر مول لینا ہے, اور یہ ماحول پورے عالم کا ہے, اور پیچھے سے اس ماحول کو کام کرنے والا یہود و نصارہ ہے. فحاشی, اوریانیت, ننگا پن, عشق بازی کے ایام, کیا ہے وہ ویلنٹائن ڈے, اور کیا کیا, یہ تمام آج کے یہود و نصارہ کے پھیلاوی گمراہی. مجھے یاد آیا حضرت ہمارے علماء میں سے ایک گزرے ہیں مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے. میں نے خود ان سے سنا, وہ بیان کر رہے تھے برطانیہ, وہ تشریف لے گئے, وہاں سے ان کو آکسفورڈ میں بلایا گیا لیکچر دینے کے لیے. تو گئے وہ آکسفورڈ میں, انہوں نے تقریر کی, واعظانہ تقریر, اور اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا. بے انتہا خوبصورت تھے اور بے انتہا مؤثر گفتگو کرتے تھے, اور علم بھی بہت تھا, بہت بڑے بڑے لوگوں کے شاگرد تھے, دیوبند کے مدرسے کا بانی جو ہے اس کا پوتا تھا, اس طرح بہت خوبیوں کے مالک تھے. تو بارہ اس تقریر کے نتیجے میں بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد وہاں کے وی سی صاحب نے اپنے پورے سٹاف یا سٹاف کے کچھ ممبران کے ساتھ ان کی میٹنگ کی, کہا لگا آپ تھوڑی سی چائے وائے پی لیجیے, جب وہاں بیٹھے آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی, ہم حیران ہو گئے, اب ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. تو سر قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرما دے, کہا مجھے تھوڑی ہنسی آئی, اور اس کے بعد پھر میرے ذہن میں بہت کڑوی بات آئی, لیکن چونکہ انہوں نے ہمت کی تھی تو میں نے بھی ہمت کی, میں عرض کروں گا, لیکن میں نے سوچا ان کو ناگوار نہ گزرے, تو میں نے ان سے عرض کیا آپ نے حکم فرمایا نصیحت کرنے کا. میں نصیحت اسی انداز سے وہ بولتے تھے, میں نصیحت کرنے کا اہل تو نہیں ہوں, ہاں گزارش کروں گا مگر گزارش تھوڑی سی کڑوی ہوگی. انہوں نے آپ ضرور فرمایا, تو انہوں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ ہاں نصیحتیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا عیسائی قوم کے نام کوئی پیغام دیجیے, عیسائی قوم کے نام کوئی پیغام. تو قاری صاحب نے فرمایا میں پیغام دینے کی حیثیت میں نہیں ہوں, میں چھوٹا آدمی ہوں, ہاں گزارش کر سکتا ہوں. کیا کہا دنیا میں سب سے پاک دامن قوم عیسائیوں کو ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی ہے جنہوں نے کبھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا, اور انہوں نے اپنی نسبت مریم علیہ السلام کی طرف کی ہے جنہوں نے کسی مرد کو کبھی ٹچ نہیں کیا. لیکن دنیا کے سب سے زیادہ فحاشی کی قوم اور فحاشی پھیلانے والی قوم عیسائی. چہرے اتر گئے, اترنا ہی تھا, حقیقت یہی ہے. تو دنیا میں فحاشی پھیلانے کی ہر سرگرمی رائج ہے, اس ایسے سرگرمی کے ماحول میں ہم اپنی جوانی کو بچائیں, اپنے کردار کو بچائیں, اپنی آنکھوں کو بچائیں, اور اپنے دین پر کھڑے ہو جائیں اور تانا تشنی جھیلتے جائیں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. میں پھر وہی حدیث پڑھوں گا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اسلام اس حال میں شروع ہوا کہ چاروں طرف سے تان و تنقیدیں ہوا کرتی تھی اس کے ایک ایک حکم پر, ایک ایک عمل پر, اور جب پھیل جائے گا تو چاروں طرف سے اس کو مبارکبادیں دی جائیں گی. جو جتنا بڑا دیندار, جتنا بڑا عابد, اس کو اتنا ہی مبارکباد دی جاتی تھی. مطلب مبارکبادی کی مثال مجھے اچانک ذہن میں آ گئی, جہانگیر بادشاہ ابتدا میں تو بہت ہی خراب تھا, جس کی خرابی کی حد ہی نہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈالنے والا جہانگیر تھا, اور سب بنا تھا اکبر بادشاہ کا دین اکبری, اور بعد میں وہ سدھر گیا, لیکن سدھرنے کے بعد مکمل سدھر نہیں سکا. سب نے کہتا تھا جی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں پورا سدھر نہیں سکتا ہوں, چند بری عادتیں مجھے لگی ہوئی ہیں تو ان کو میں چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے نہیں پینی چاہیے مگر میں اس میں پھنس گیا ہوں, کچھ کام ایسے ہیں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے مگر میں کر چھوڑ نہیں پاتا ہوں. چلو اگر میں خود مکمل دیندار نہیں بن سکوں گا, اپنی اولاد کو تو ضرور بناؤں گا. تو کہتے ہیں جب دلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو شاہ جہاں جو جہانگیر کا بیٹا تھا, شاہ جہاں نے اعلان کیا, صاحب کمیٹی نے اعلان فیصلہ کیا ہے دلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد وہ انسان رکھے گا جس انسان کی فرض نماز چھوٹنے کا تو سوال ہی نہیں, کم سے کم پچھلے 7 یا 8 یا 10 سال سے تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو, وہ آدمی تشریف لائیں اور جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں. سناٹا ہے, ہزاروں انسان ہیں مگر حکمرانوں کے درباری سب ہیں, بزرگوں کا دور وہ بھی ہیں, کوئی نہیں آ گیا ہے. تو شاہ جہاں خود آ کر کہا یہ فقیر, خود کہتا یہ فقیر, اباجان کی تربیت کے نتیجے میں, مجدد الفسانی کی دعاؤں کے نتیجے میں, اور تھوڑی سی اپنی احتیاط کے نتیجے میں اب تک کامیاب ہو سکا ہے کہ تہجد کی نماز میں نے چھوڑی نہیں جب سے ہم جوان, اب تھوڑی شہانہ بھی آ گئی نا, جب سے ہم جوان ہوئے ہیں تب سے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی, سب اشش کرتے رہے, ایسا ہمارا حکمران ہے. آج کے دور میں اگر ہمارا کوئی نوجوان کہتا ہے کہ صاحب میں تو تہجد کی نماز, ابھی ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں ایک صاحب جو ابھی چند سال پہلے کچھ اور تھے, اب وہ مسلمان ہیں ماشاء اللہ اور کھیلوں کے میدان میں مشہور شخص ہیں, انہوں نے ایک میٹنگ میں ایک مجلس میں وہاں کہا خدا کا اللہ کا شکر ہے جب سے میں مسلمان بنا ہوں, ٹھیک پہلے یوحنا اب یوسف, میں جب سے میں مسلمان بنا ہوں تب سے آج تک میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. وہ یہ کہتا ہے کیسے مسلمان ہیں, میں پچ پر نماز نہیں چھوڑتا ہوں یا اپنے گھر میں پڑھنے کو تیار نہیں. ہاں یہ کیسے کہا, مجھے افسوس ہوتا ہے بلکہ رونا, الفاظ یہی ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے بلکہ رونا آتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان اتنے اچھے دین پر چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اتنے اچھے دین پر. یہ اچھا اس نے جو بات کہی ہے اس کی تشریح کی نہیں جا سکتی. اللہ اکبر, دنیا کے تمام مذاہب کا خدا کے بارے میں جو تصور ہے گندا اور غلط, اسلام کا سب سے بہترین, دلائل دے نہیں سکتے اس وقت. دنیا کے مذاہب کا نبیوں کے بارے میں جو تصور گندا اور غلط, اسلام کے بارے. ایک قوم تو یہ کہتی کہ ہمارے نبی مکھن چرایا کرتے تھے, ہم یہ کہتے ہیں ہمارا نبی سب سے پاکیزہ. یہودی کہتے ہیں, یہودی کہ داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی عورت لے کر بھاگ گئے تھے, ان کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے اور اس کے اثرات ہماری تفسیروں میں بھی آ گئے, تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک آدمی تھا یوریا, اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے تھے, بیوی لے کر چلے گئے. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, لا تمہارے لٹریچر پر داؤد علیہ السلام نبی پاکیزہ زندگی والے تھے, وہ یہ نہیں کرتے تھے. تو جو قومیں اپنی نبیوں کے ساتھ یہ تصور رکھتی ہوں اس کے مقابلے میں ہم اپنے نبی نہیں, ہر نبی کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ مخلوق نبی. آخرت کے بارے میں اتنی احمقانہ باتیں, اتنی جاہلانہ باتیں. ہندو کہتے ہیں کہ صاحب آخرت تو ہے نہیں, مرنے کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے, کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ دوسرے جنم میں آتا ہے. ٹھیک, بہت اچھا, دوسرے جنم میں آتا ہے. سنیے, اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ صاحب اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے, اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو اگلے جنم میں آپ جانور بنیں گے. ٹھیک ہے, دنیا میں اچھائیاں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں, کہ صاحب اچھائیاں تو گھٹ رہی ہیں برائیاں بڑھ رہی ہیں, تو آگے انسان گھٹ جانے چاہیے یا جانور گھٹنے چاہیے؟ صاحب انسان تو گھٹنے چاہیے, مگر ساری دنیا مہم چلا رہی ہے نظمندی کر کے انسانوں کو گھٹا ہو یہ گھٹتے نہیں ہیں, جانور گھٹ رہے ہیں, تو یہ تو سارا فلسفہ آپ کے خلاف جا رہا ہے. خاموش, بڑے بڑے فلسفر خالی نہیں نکال پاتے, بلکہ ہم تو سمجھتا کہ وہ رادھا کرشن بھی آتا, رادھا کرشن بہت بڑا فلسفی تھا ان کا مذہب, وہ بھی نہیں. ایک قوم, دوسری قوم کیا کہتی ہے, کل کا صاحب آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. کیوں, دنیا میں جتنے انسانوں کو جو جرائم کرنے ہیں ان تمام جرائم کے بدلے میں خدا نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اس سے زیادہ احمقانہ, طفلانہ, جاہلانہ بات اور کون سی ہو سکتی ہے جو سارے عیسائیوں نے عقیدے کے طور پر اپنائی ہے؟ کیا کہ صاحب کفارہ, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھایا گیا, احمقانہ بات. کہتے ہیں عیسیٰ خدا بھی ہے, خدا کا بیٹا بھی ہے, انسان بھی ہے, اور پھانسی چڑھایا گیا, اور مبارکباد ہو خدا کو کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے, تو گناہ کریں گے قیامت تک, پھانسی پہلے ہو گئی. یہ ان کا آخرت کا تصور, یہ تو دنیا کا جاہل انسان بھی نہیں کرے گا کہ جرم کرے انسان اور سزا کے طور پر اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جان میں آپ کو قربانی کے طور پر قبول کر رہا ہوں, بعد میں جتنے آئیں گے وہ سب گناہ کریں گے, ان گناہوں کی وجہ سے ان کو نہیں پکڑوں گا, آپ کو میں ذبح کروا رہا ہوں, اور آپ میرے پیارے بیٹے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. یہ ہے عیسائیوں کا فلسفہ. اور اسلام, اسلام کہتا ہے کوئی بھی انسان نیکی کرے گا آخرت میں اچھا اجر ملے گا, گناہ کرے گا آخرت میں سزا ملے گی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اعمال اچھے لے کر کے آنا, قیامت کے دن تم کو نہیں چھوڑا جائے گا یہ کہہ کر کے نبی کی بیٹی ہے, نہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں چھوڑا جائے گا. صفیہ پھوپھی جان اچھے اعمال لے کر کے آنا, قیامت کے دن نہیں بچ سکو گی کیونکہ نبی صاحب کی پھوپھی ہیں, نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہے نہیں, اس وقت تم سے پوچھا جائے گا یہ مت بتاؤ میں پھوپھی ہوں, یہ بتاؤ تم کیا کر کے آئی ہو. اتنا واضح صاف ستھرا. تو غرض ہے کہ اچھا تہذیب دنیا میں اسلام سکھاتا ہے, اس وقت سب سے پہلے اسلام سکھا رہا ہے. اس وقت یوں سمجھیے تمام نبیوں نے جو دین دنیا میں لایا تھا اس دین کی ترجمانی اسلام کرتا ہے, اور تمام نبیوں کے خلاف جو اس وقت صورتحال بنی ہے, تمام دنیا کی قومیں نبیوں کی تہذیب کے خلاف ایک نئی تہذیب پر, حیوانی تہذیب پر کھڑی ہیں. اس ایسے اچھے اسلام کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور پیغام دے رہا ہے ہمیں کون؟ وہ بھی جو چند سال پہلے مسلمان ہوا ہے. تو بہرحال آج کے دور میں مسلمان بننا خصوصاً نوجوان کے لیے طرح طرح کی الجھنیں پیدا کرنے کا ضرور ذریعہ بنے گا, لیکن ان آواز بھی بہت ہوں گے. اللہ کرے ہم اپنی دین پر ثابت قدم رہیں اور جہاں جہاں بھی کبھی کوئی حملہ آتا ہے اس حملے کے مقابلے میں ہم پختہ رہیں اور نہ شیطان کے حملوں کا شکار ہوں, نہ نفس کے حملوں کا شکار ہوں, نہ والدین کے ستانے کے نتیجے میں, نہ دوستوں یا پڑوسیوں یا استادوں یا کلیگوں یا کلاس فیلو جتنے ان کے ذریعے سے ہم میں ڈگمگا پیدا ہو جائے, اتنی قوت پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پچھلے اس سے پہلے جمعہ کو میں حاضر ہوا تھا, آپ حضرات کے بہت سارے سوالات میرے پاس تھے, میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ ان کا جواب عرض کروں گا, چند منٹ ابھی باقی ہیں, ان میں سے اہم سوالوں کا جواب میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات یہ, ایک گفتگو ایک مجلس میں گفتگو کی تھی ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے متعلق. بہت کم وقت میں ظاہر ہے کسی وسیع اور پھیلے ہوئے بلکہ کہیے الجھے ہوئے اور جس مسئلے کے ساتھ جذبات وابستہ ہو گئے ہوں اس مسئلے پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہو پاتی ہے, لیکن مجھے اصل میں نقطہ اس وقت صرف یہ سمجھانا تھا کہ یزید کے متعلق ایک اعتدال کی رائے ذہن میں رکھنی چاہیے, افراط و تفریح سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس میں کچھ بھائیوں کو یا تو بات واضح نہیں ہو سکی ہے اور یا پھر میں اپنے بیان میں پوری طرح واضح نہیں کر پایا ہوں گا, بس چند جملے اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. یزید کے متعلق کچھ ذہنوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کو تب تک تشفی نہیں ہوتی جب تک یزید کو کافر, لعنتی, دنیا کا منحوس ترین انسان نہ لکھیں نہ کہیں, تب تک ان کی تشفی نہیں ہوتی, حالانکہ اس کا کافر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں. اس نے کلمہ نہیں چھوڑا, اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی, حتیٰ کہ اس کے فاسق و فاجر ہونے کی نفی کر دی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے صاحبزادے نے, ان کا نام تھا محمد ابن حنفیہ, یہ حضرت علی کا بیٹا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک نکاح ہوا تھا, ان کی اہلیہ کا نام تھا حنفیہ, ان سے جو بچہ پیدا ہوا تھا ان کا نام رکھا گیا تھا محمد. یہ محمد خود گواہ دیتے ہیں بھائی یزید فاسق و فاجر نہیں ہے. تو اب اگر اس کے باوجود ہم یہاں سے کہیں نہیں سی وہ لعنتی بھی ہے, وہ ملعون بھی ہے, وہ جہنمی بھی ہے, وہ کافر بھی ہے, تو یہ سارے ہم اپنے حدود سے پار. دوسرا پہلو شروع ہو گیا یہ کہ یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, امیر المومنین وقت کا کہتے ہیں, اور کہ اس کے خلاف جس شخص نے قدم اٹھایا اس نے بغاوت کی تھی, اور نعوذ باللہ من ذالک, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ باغی تھے. لکھنے والوں نے لکھا, محمود ابن عباسی ایک صاحب تھے یہاں کراچی میں رہتے تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہی ہے خلافت معاویہ و یزید, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے صاحب صاحب کہ حضرت حسین تو باغی تھے. کیا میرے پاس کیا موجود ہے؟ یہ دوسری انتہا ہے. صاحب یزید کو آپ اتنا بری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آپ ان کو بری کر دیجئے, یہ کہہ کر کے کہ صاحب براہ راست حضرت حسین کا مقابلہ یزید کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, یزید نے آرڈر نہیں دیا ہے کہ حضرت حسین کو شہیدی کرو, یزید نے اظہار افسوس کیا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, اور یہ بھی کہا لعنت ہو اس ابن زیاد پر جس نے یہ حرکت کی ہے, میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا. ان تمام کی بنیاد پر اگر واقع کربلا سے یزید بری ہو جائیں, لیکن آگے چند واقعات تو ایسے ہیں کہ وہاں بری نہیں ہو سکتے. کیا ہے وہ واقعہ؟ یزید نے فوجیں بھیجی, مدینہ طیبہ پر حملہ ہوا, 20 دن تک مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی, ہزار مسلمان صحابہ مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا, اور یزید کی فوجیں وہ سب کرتی رہی اور کمان کر رہا تھا خود یزید ملک شام سے. اس کو کہتے ہیں تاریخ میں واقع حرہ. مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی, یہ جن کا تذکرہ ابھی آیا تھا بیچ میں, سعید بن مسیب, ان کا مامو تھا نا مسجد نبی میں رات گزارنے کا, تو انہوں نے کہا بھائی میں گھر جاؤں گا, گھر سے مسجد نبی میں آ نہیں سکوں گا, اس لیے میں گھر جاؤں گا ہی نہیں, تو مسجد میں بیٹھ گئے, اور مسجد میں بیٹھ گئے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اذان کے قریب روضہ اقدس کے اندر سے آہوں کی آوازیں آنے لگتی تھی, آہیں کی, تو میں فوراً اذان پڑھتا تھا کہ میری مسجد بغیر اذان کے نہیں رہنی چاہیے. تو خیر اس واقعے سے کیسے بری کر دیں گے؟ نیز اس کے بعد دوسری فوج اس نے بھیجی مکہ مکرمہ, کیونکہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ کہتے تھے ہمیں یزید کی خلافت تسلیم نہیں ہے, ہم تو اپنی الگ خلافت قائم کریں گے, اور عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا اور اہل مکہ ان کا اپنا خلیفہ بنائے ہوئے تھے. تو یزید نے فوجیں بھیجی اور انہوں نے خانہ کعبہ پر بمباری کی ہے, تو کیسے اس کو بری کریں گے؟ تو نہ اس درجے کا مجرم ہے جس درجے کا مجرم بنایا جا رہا ہے, اور نہ اس درجے کا بری ہے جس درجے کو برات ظاہر کی جا رہی ہے. مسلمان کی شان, ہمارا دین بھی اعتدال سکھاتا ہے اور ہمیں بھی اعتدال کے بعد, جس آدمی کا جتنا جرم ہے اس کو اتنا جرم بتائیں گے, اس جرم سے ایک قدم بھی آگے نہیں جائیں گے, اور جو آدمی جتنا بری ہے اس کو اتنا بری بھی کر دیں گے. بس یہ مجھے وضاحت ضروری کرنی تھی امی. ابا کے راہ واقع کربلا کی تفصیلات وہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے, شاید ایک کتاب کا میں نے نام بتایا تھا چلو. تو اس لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے. اس لیے جو لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی شان میں کہا جاتا ہے, اور صحابہ کی فہرست میں یزید ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو صحابی ہے ہی نہیں, اس کو تو حضور سے ملاقات ہی نہیں ہے, وہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت, تو صحابی نہیں ہے وہ. اس لیے رضی اللہ عنہ کیسے ان سے کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ سوال کرے جی ہم نے تو کتاب میں دیکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں, کچھ لوگ لکھنے والے ہم نے خود بھی پڑھا ہے, بلکہ ایک جگہ لکھا ہوا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرنے والا شخص ہے وہ فرق مراتب نہیں کر پا رہا ہے یا کرنا نہیں چاہتا ہے. کیا مطلب فرق مراتب؟ جس بزرگ جس شخصیت کو آپ زیر بحث لا رہے ہیں اس شخصیت کا درجہ اتنا ہی رکھیے جتنا اس کا درجہ ہے. اگر وہ صحابی نہیں ہے تو صحابی کے درجے پر وہ پہنچائیے, اگر وہ صحابی ہے تو اس کو نبی کے درجے پر پہنچائیے, اور اگر وہ نبی ہے تو نبی کو خدا کے درجے پر پہنچائیے. فرق مراتب لازم ہے. خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, صحابی صحابی ہے, ولی ولی ہے, ولی ولی ہے صحابی نہیں, صحابی صحابی ہے نبی نہیں, نبی نبی ہے خدا نہیں, اور یہ کوئی توہین نہیں, اصول نہیں ہے. تو اس طرح سے جو لوگ صحابہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے صحیح؟ میں اس کی عرض کرتا ہوں. دنیا میں کسی انسان کے کسی عمل پر خدا کی طرف سے اعلان ہو جائے آپ کے عمل سے میں خوش, اور میں نے آپ کو کم دیا یا زیادہ, پریشانی کی زندگی دی یا مصیبتوں کی زندگی یا آرام کی زندگی, تم بھی مجھ سے خوش ہو. میں نے تمہیں آرام دیا تب بھی تم خوش, میں نے تم کو مصیبت میں ڈال دیا تب بھی تم خوش رہے, تو میں گواہی دیتا ہوں تم مجھ سے خوش رہے, میں تم سے خوش رہا. یہ اتنا بڑا پروانہ صحابہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں آیا. اب اتنا بڑا پروانہ ہم کسی اور کو اگر دینا چاہیں گے تو اگر کل کو پوچھنے والے نے پوچھا یہ پروانہ جس کو تم دے رہے ہو وہ تم سے زیادہ مجھے محبوب ہے, وہ تم سے زیادہ مجھ سے قریب ہے, مگر یہ پروانہ تم نے کہاں سے دیا اسے, وہ بھی مجھے وہ سورا میں بتاؤ, تو ہم کیسے بتا سکیں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور کا بزرگ آپ کا بہت پیارا تھا اس لیے میں نے بہت بڑی ڈگری ان کو دے دی, ڈگری تو میری مجھے دینی تھی, تو آپ کون سے ڈگری دینے والے ہیں؟ فرق مراتب ضروری ہے. تو رضی اللہ اصول یہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مجھ سے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سوال نامہ کسی نے بھیجا, کوئی پیر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھ پہ درود پڑھا کرو. ہم ہو گئے یہ کیسے لوگ پیدا ہو گئے صاحب, ہم کو مجھ پہ درود پڑھا کرو. اللہ اکبر, اگر انسانوں پہ درود پڑھنا, اچھا درود پڑھنا رحمت مانگنا, تو ہم تو رحمت کے مستحق ہیں. اگر یہ توجیحات کی جانے لگیں تو پھر تو کہنا چاہیے محمد عز و جل, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عزت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت اور کون ہے, تو پھر اللہ جل شانہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے محمد جل شانہ, پھر صلی اللہ علیہ محمد کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ ابوبکر بھی کہنا چاہیے, اللہم صلی علی محمد کے ساتھ اللہم صلی علی عمر, اللہم صلی علی علی, اللہم صلی علی عثمان, یہ بھی کہنا چاہیے, حالانکہ سب درست نہیں ہے. تو اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. خیر یہ بحث تو ختم ہو گئی پچھلے. ہاں اسی لیے یہ جو لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام, یہ صحیح نہیں ہے. علیہ السلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. جب ہم عمر علیہ السلام, ابو بکر علیہ السلام, عثمان علیہ السلام, خالد ابن ولید علیہ السلام, ابو ہریرہ علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہیں تو حسین ہی کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگ رہا ہے؟ حسن ہی کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگ رہا ہے؟ اگر ہمارا عقیدہ کہ نہیں ان کا مقام ان سے بھی زیادہ اونچا ہے تو یہ کہنا تو صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم. ہر عمر رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں بھتیجے تم مجھے پیارے ہو ایسے ہی جیسے عبداللہ ابن عمر پیارا ہے, اس سے بھی زیادہ تم میرے پیارے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت آپ عمر آپ کے سامنے میں کیا. تو حضرت عمر جیسا عظیم الشان انسان, جب حضرت عمر کی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت علی نے روتے ہوئے فرمایا تھا دنیا میں علم کے 10 حصے تھے, 9 چلے گئے, ایک ہی رہ گیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے بارے میں فرما رہے ہیں. تو حضرت عمر کو تو ہم علیہ السلام کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن ان کے بعد پھر ان سے چھوٹی عمر, ان کے بعد والے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کے لیے ہم علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی اسلامی مزاج نہیں. اعتدال ضروری ہے. بس خطر جو پچھلے سوال آپ کہتے ہیں ان سوالوں میں سے ایک بھائی کسی نے سوال کیا تھا, بہت اچھا سوال تھا کہ صاحب حسد سے انسان کیسے بچے گا. ممکن ہے وہ بھائی ہوں گے نہ ہوں، تو بہرحال سوال بہت قیمتی ہے اور واقعتاً عمدہ سوال ہے۔ حسد آدمی کیا کب کرتا ہے؟ جب دوسرے انسان کو کوئی چیز ملی، مثلاً ایک لڑکے نے دیکھا دوسرا بہت خوبصورت ہے میں اتنا کیوں نہیں، دوسرا بہت صحت مند ہے میں کیوں نہیں، دوسرا بہت ذہین ہے میں کیوں نہیں، دوسرے انسان نے خوب ترقی کی میں کیوں نہیں، دوسرے نے ڈویژن لے لی میں کیوں ہوں، دوسرا جو ہے وہ پوزیشن پر پوزیشن لے رہا ہے میں کیوں پیچھے رہ گیا، پڑوسوں کے بارے میں حسد آیا کہ انہوں نے خوب ترقی کی ہم کیوں نہیں، ان کا بچہ جو ہے وہ کبھی فیل نہیں ہو رہا ہمارا بچہ کیوں۔ دوسرے کو ملی ہوئی نعمت پر دل میں کبیدگی محسوس کرنا، یہ ہوا حسد۔ عام لفظوں میں کہتے ہیں دوسرے کو کچھ ملا ہم کو جلن پیدا ہو گئی، اس کو کہتے ہیں حسد۔ علاج اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلا اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے یہ وہ جرم ہے کہ جو سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے حسد ہی تو تھا ان کو کہ جب ان کو کیوں آپ کہہ رہے ہیں مجھے سجدہ کرنے کے لیے، ان کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ مجھے تسلیم نہیں۔ تو گویا دوسرے کو نعمت ملی اس پر اس نے جلن پیدا ہوئی، یہ جلن پیدا ہونے کے لیے انہوں نے کہا تھا میں تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ وہ جرم مجھ سے ہو رہا ہے جو جرم سب سے پہلے شیطان سے صادر ہوا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب کسی انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس چیز کے ملنے کا اصل سبب ہے خدا کا فیصلہ، یا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا اس کو میں حسن دوں گا، اس کو جوانی دوں گا، اس کو طاقت دوں گا، اس کو ذہانت دوں گا، اس کو دولت دوں گا، اس کو ہنر دوں گا، اس کو ترقی دوں گا، اس کو زیادہ اولاد دوں گا، اس کو کم دوں گا، اللہ کے۔ اب ہم کہتے ہیں حسد، آپ نے اس کو دیا غلط کیا، آپ کو مجھے دینا چاہیے تھا۔ اب چونکہ آپ نے اس کو دے دیا مجھے دیا، اس لیے مجھے بہت غصہ ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو گویا یہ خدا کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اب خدا کی تقسیم پر اعتراض ہے، ویسے تو انسان دخل اندازی کرتا رہتا ہے بکثرت، اور اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، اس کی سزا تو فوراً نہیں لگتی ہے، لیکن ترتا ہے انسان وہ غفلت، اور ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آز غصہ رود غصہ، کیا مطلب اس کا؟ خدائی تو آپ ہی چلائیں، مگر ہمارا مشورہ ضرور، ہم یہ چاہتے ہیں آج یوں ہونا چاہیے آپ ایسا ہی کر دیں، تو غیر خدائی چلائیں، کیونکہ ہم سے تو وہ چلنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے مشورے کے مطابق، ہماری رائے کے مطابق کہ آج دھوپ ہونی چاہیے آج، وہ آپ کیا کریں گے؟ نہیں، ہمارا فیصلہ یہ ہے یا ہماری رائے یہ ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یہ رائے نہیں، یہ تمنا ہوتی ہے، تو تمنا کا اظہار کرنے کا حق ہے، تمنا کے اظہار کرنے کا حق نہیں، حق ضرور ہے، لیکن ہر انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے میں اظہار تمنا کر رہا ہوں یا اپنی رائے دے رہا ہوں، یہ فیصلہ نہیں کر پاتا، اظہار تمنا کرنے کا حق ہے، کاش آج دھوپ ہوتی۔ خیر، انسان خود غرض ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے فون کر رہے تھے، کل ہم لوگ حیران ہو گئے، اللہ اکبر، شام کو چاروں طرف سے فون آ رہے تھے، جی بتائیے صبح کو عید ہے یا نہیں، صبح کو عید ہے یا نہیں، کل کو چاند نکل گیا یا نہیں۔ ہم لوگ کہہ رہے تھے بھائی ہم کو تو ابھی پتہ نہیں ہے، گواہیاں نہیں ہیں، ریڈیو ایران کریں گے پھر دیکھیں گے۔ اسی بیچ میں ایک صاحب فون کر رہے تھے، ہے آج کل تو دعا صبح دس عید آ سیں، کیا ہے دبل ایشن بڑے حال پہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں یہاں ہوں، اگر عید ہو گئی تو میں صبح پہنچ نہیں سکوں گا، تو اس لیے صبح عید نہیں ہونی چاہیے۔ انسان یہ ہے وہ انسان کا خود غرض ہونا، آج کر دو دعا صبح دس عید آ سیں۔ تو خیر، حسد کے معنی ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، آپ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ دو، بس یہ بات اپنے آپ کو بار بار سمجھائیں۔ اور تیسری بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اب میں اپنے آپ کو سمجھاؤں گا، پیارے اس کو اللہ نے کوئی چیز دی، تمہارے چاہنے سے، تمہارے جلنے سے، تمہاری تمنا سے وہ چیز چھننے والی نہیں ہے، لیکن تم یہ جو برا اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو، اپنی تھوڑی موڑی نیکیاں اگر کبھی ہوئی ہوں گی ان کو بھی جلا رہے ہو، تو تم نے پایا کیا؟ یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ تین، نمبر چار، اس آدمی کو جا کر کے کہنا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو یہ چیز مل گئی، اور اپنے آپ کو کہنا ہے نفاق کا شکار نہیں ہونا۔ نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بہت مبارک جناب ہم نے ایسے بول مبارک، اور اندر سے جل رہے ہیں، یہ نفاق۔ اپنے آپ کو کہنا نفاق کا شکار نہیں ہونا دل سے، اور اس کے بعد پھر جب اس کو مبارکبادی دیں گے تو اگر ہو سکے تو تنہائی میں آ کر کے دعا کریں، یا اللہ اس کو آپ نے یہ چیز عطا فرمائی، اس کو مبارک ہو، یہ اس کے لیے مفید ہو، اور جس جس کے حق میں آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں ان کو بھی وہ چیز عطا کر دیجئے، میرے حق میں بہتر سمجھتے ہیں مجھے بھی عطا کر دیجئے، اور اگر اس کے متعلق میرے دل میں حسد آ جائے تو میرے دل سے نکال دیں۔ بس یہ چار کام جو ہم کریں گے انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر علاج نہیں ہو پا رہا پھر بھی آ رہا ہے تو یہ شیطان کا اٹیک ہے، اور اس شیطان کے اٹیک کو دور کرنے کے لیے پھر مطلب قرآن نمازیں کثرت سے پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صبح شام کی جو تسبیحات ہیں وہ تسبیحات پڑھنا، اور جب بھی کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھے فوراً کہنا الحمدللہ، جیسے ہم اپنے آپ کو کوئی چیز مل جائے کہتے ہیں الحمدللہ، جو ہی دوسرے بارے میں کوئی چیز سنا فوراً کہا الحمدللہ، بس کسی کو میڈل پہ میڈل ملا ہم نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ بھی علاج بتایا گیا، اور بھی کئی علاج ہیں۔ ایک میرے بھائی نے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ اسلام یہ غلامیت کیا چیز ہے، لیکن غلامیت کی ساری تفصیلات اس سب بیان نہیں کی جا سکتی، اصل میں ان کو پوچھنا یہ تھا باندیزم کیا چیز ہے، یہ باندی کیا چیز ہوتی تھی۔ مختصر جواب یہ ہے آج کی دنیا میں باندی کہیں نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پسماندہ علاقے میں جا کر کے میں عورتیں اٹھا کر کے لاؤں گا یا وہاں سے خرید کر کے لاؤں گا وہ میری باندی کے درجے میں ہے، صریحاً بنا بدکاری ہے، صریحاً جرم ہے، یہ باندی نہیں ہے، یہ آزاد عورت ہے۔ باندیوں کا دور وہ تھا کہ جب قومیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتی تھیں اور دوسری قوموں کے ایک قوم کے افراد کسی قوم کے ہاں گرفتار ہو جاتے تھے اور اس قوم کے افراد اس قوم کے ہاں گرفتار ہو جاتے تھے، تو یہ جابر قومیں گرفتار کرنے والی قومیں ان افراد کو اپنی پراپرٹی مانتے تھے اور پراپرٹی بنا کر کے ان کو تقسیم کرتے تھے، پراپرٹی بنا کر ان کو بیچتے تھے، پراپرٹی بنا کر کے ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے جو اپنے گھر کے جانوروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ان کو پراپرٹی بنایا جاتا تھا۔ یہ دنیا کا سسٹم چل رہا تھا، اور اس غلامی میں جتنا ظلم جتنی زیادتیاں عیسائیوں نے کی ہیں اور کسی نے نہیں کی ہیں اس کی ہلکی مثال آج کا وہ گوانتانامو بے ہے، بہت ہلکی مثال۔ ٹھیک، اسی بیچ میں اسلام آ گیا۔ اب اسلام کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو ہے اچانک اعلان کر دے غلامی ختم، لیکن وہ اس کے نتائج بہت ہی عجیب نکلنے والے تھے۔ کیا مسلمان گرفتار ہو کر تو دوسری قوموں کے غلام بنیں گے، اور اسلام کہہ رہا ہے دشمن گرفتار ہو کر ہمارے آئے گا تو ہم اس کو غلام نہیں، ہم کو فوراً چھوڑ دیں گے، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا، غلامیت رکھی برقرار، لیکن اس کے تمام ظالمانہ چیزوں کی اصلاح کر دی، اور ایسی اصلاح کر دی، فرمایا جو تم خود کھاؤ گے وہی اپنی غلاموں کو کھلاؤ، جو خود کرو گے وہی اپنے غلاموں، جو خود پہناؤ گے اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، اور ساتھ میں دروازہ کھول دیا، فلانا کام اگر تم نے جرم کا کیا ایک غلام کو آزاد کر دینا، فلانا جرم کا کام کرے گا ایک غلام کو آزاد کر دینا، ادھر سے فضیلت بیان کر دی جو غلاموں کو آزاد کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، ادھر سے فضیلت بیان کر دی کہ جو جس کے گھر میں باندی آئے اور اس باندی کو وہ لکھائے سکھائے پڑھائے دیندار بنائے، پھر اس کو کہے میری طرف سے تم آزاد ہو، اور آزاد ہونے کے بعد کہو اگر آپ آزادہ ہو جائیں تو مجھ سے نکاح کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ نکاح کرے اس کو ڈبل نیکیاں ملیں گی، ڈبل نیکیاں، بخاری میں حدیث ہے، فلاح الاجر مرتین۔ جیسے ایک یہودی اور نصرانی، یہودی اور نصرانی اس کے بعد اسلام قبول کرے گا تو حضور نے فرمایا ان کو دو نیکیاں ملتی ہیں، لیکن آج کی یہودی کو نہیں، وہ تو حضور کے زمانے کا یہودی تھا، اس کو دو نیکیاں ملتی ہیں، پہلے بھی ایک نبی کے راستے پر رہا اور اس کے بعد نئے نبی کو قبول کیا، اسی طرح سے اس آدمی کو تو گیا راستے بتایا غلاموں کو آزاد کرنے کے، ترغیبیں دی، اجر ثواب بیان کیا، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر کہا اگر تم نے، اگر مثال میں سمجھاؤں گا کہ ایک شخص نے مجھے کہا جی تھوڑی سی چائے پیجیے، میرا موڈ چائے پینے کا نہیں، نہ 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 واللہ میرا موڈ چائے پینے کا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں آپ تھوڑی سی پینے ہے، واللہ نہیں پی سکوں گا میں، وہ کہتا اچھا پی لو تھوڑی دیر، میں نے خطرہ اچھا، اس کے بعد میں نے ایک گھونٹ چائے پی لیا، خود فرما چلو غلام آزاد کرو، اتنے پر غلام آزاد کرنا ہے، ہاں قرآن میں ہے، یہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر غلاموں کو آزاد کرنے کی مہم۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کی مہم بھی چلائی گئی، ادھر سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا رویہ اختیار کیا گیا، یہاں تک کہ غلاموں کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی بنائی گئی کہ بار دفعہ غلام کہتے تھے جی ہم کو آزاد مت کرو، کیونکہ ہم آزاد ہو جائیں گے تو ساری ذمہ داریاں ہم پر آ جائیں گی، اور اس وقت میں آپ کی ماتحتی میں ہوں، مجھے کیا چاہیے، سب کچھ مجھے مل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ عورت جب دھکے کھاتی ہے سیلز گرل بن کر کے، ایئر ہوسٹس بن کر کے، اس کی عصمتیں تار تار ہو جاتی ہیں، اور پھر جب اسے دیکھتی ہے مسلمان عورت کیسے اپنے گھر میں آرام کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہی ہے، اس کو نہ اپنے کھانے کی فکر نہ کھانے کی فکر، تو اس کے دل میں تمنا بڑھتی کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ یہ تو یہاں کے عورت کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجھے کیا چیز حاصل ہے اور کس چیز کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی ہے، اس وقت وہ کہتی ہے کاش میں بھی ایسی ہوتی، دیکھا اس کا شوہر کیسے احترام کے ساتھ اس کو لے کر کے چلتا ہے، کیسے برقعے کے ساتھ اس کو لے کر چلتا ہے، اس کو اپنے آگے چلاتا ہے، جہاز میں بٹھائے گا تو پہلے بیوی کو بٹھاتا ہے، گاڑی میں چڑھائے گا پہلے اسی کو چڑھاتا ہے، گاڑی سے اتارے گا تو خود دروازہ کھولتا ہے. وہ کہتا ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ایسا کرے گا. اس وقت سمجھ میں آتا ہے اور وہ قومیں وہ لڑکیاں جو اسلام قبول کرتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کہ ہم اپنا بدن آج دوسروں کی چاہت میں استعمال نہیں کر رہی ہیں. ہم کو پہلے کپڑے پہننے ہوتے تھے دوسروں کی مرضی کے مطابق, میں کون سے کپڑے پہنوں تاکہ میں اچھی لگوں, اور آج مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں اچھی لگوں یا نہیں کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ خوش ہے اور اسی کو مجھے خوش رکھنا ہے, باقی دنیا مجھ سے ناراض ہو تو مجھے پرواہ نہیں, بلکہ میں چاہتی ہوں کوئی مجھے نہ دیکھے کیونکہ میرا دین یہی کہتا ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب مجھے ملے تھے امریکہ میں رہتے ہیں, کہنے لگے مجھے میری بیوی نے عجیب بات سنائی اور وہ بیوی نو مسلم ہے. کہتا میں نے بیوی سے پوچھا اچھا آپ بتاؤ آپ کیوں یہ پردہ کرتی ہیں, تو بیوی نے کہا میں اس لیے پردہ کرتے ہوں تاکہ تم مرد گناہ سے بچ سکو, میں اس لیے پردہ کرتے ہوں تاکہ تم مرد گناہ سے بچ سکو. اس نے کہا بہت بڑا احسان ہے تمہارا, مرد کاش یہ سب کریں. یہ کہاں کہہ رہا ہے؟ شکاگو میں رہنے والا مرد اور عورت. وہ کہتا ہے تمہارا بہت بڑا احسان ہے مردوں پر, کاش سب یہ کر سکیں تو ہمارے سارے مرد گناہوں سے بچ سکیں گے. لیکن اس کے مقابلے مجھے عورت چاہتی ہے زیادہ زیادہ مجھے دیکھو. ٹھیک, اس کا مطلب وہ کہتے ہیں تم گناہ میں پھنس جاؤ اور اس کے بعد میری عصمت خطرے میں پڑ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. وہ تھا وہ آسٹریلیا میں امام, اس امام نے جب یہ کہا کہ جو عورتیں ننگا پن اختیار کر رہی ہیں ان کی مثال اس آدمی کی ہے کہ اس نے گوشت لیا پلیٹ میں اور سر پر رکھ کر کے چل رہا ہے, اس کے بعد چیل اگر آئے اور گوشت اٹھا کر کے لے جائے تو یہ اس چیل کا قصور نہیں ہے, اس آدمی کا قصور ہے. تو وہاں کی عدالت نے ہنگامہ کھڑا کر دیا, ساتھ اس نے عورتوں کی توہین کی. وہ تو سچی بات کہہ رہا ہے, آسٹریلیا میں ہوا یہ. خیر, تو میں غلامیت, تو غلامی فخر کرتے تھے ہم غلام رہیں گے. مگر اس سلسلے میں جب تفصیل کے ساتھ یہاں بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اس موضوع پر لکھا گیا ہے, باندی آج کوئی نہیں ہے, نہ کسی عورت کو زبردستی اس کی پسماندگی کی بنا پر باندی بنا کر کے اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں کیا کہتے ہیں کہ صاحب ہم بہار سے عورت لائیں گے خرید کر اور کہیں بنگال سے لائیں گے خرید کر اور اس میں بہت سارے طبقے اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور 20,000 دے کر کے گھر میں عورت لائیے, باندی ہے. ہرگز باندی نہیں ہے, یہ بدکاری ہے. آپ باقاعدہ اس کے ساتھ نکاح کریں اور نکاح کرنے کے بعد اس کے حقوق طے کریں اور وہ بیوی بن کر کے رہ سکتی ہے, اس گھر کی مالکن اس کی حیثیت وہی ہے جو بیوی کی حیثیت ہوا کرتی ہے. تو کوئی اس کی طرف بولنے والا نہیں ہے, یا جیسے بات عرب کے لوگ آ کر کے کرتے ہیں بہت سارے دنیا کے ملکوں میں, کہیں حیدرآباد میں اور کہاں آ کر کے کرتے ہیں, سب عرب شیخ آ گئے اور وہاں 20-30,000 روپئے اس آدمی کو دے دیا, اس کی بیٹی اس نکاح کر لیا, 2-4 مہینے رہے اس کے بعد پھینک کر کے چلے گئے. سب کیا کر لگا, وہ تو میری باندھی تھی, جرم ہے وہ, ہرگز درست نہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ سوالات تھے, انشاءاللہ ان سوالوں کا بھی جواب میں عرض کروں گا. میرے کسی بھائی نے یہ لکھا ہے, بلا کسی معاوضے کے اپنے یا اقربا کے جسمانی اعضا کسی کی جان بچانے کے لیے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جسمانی اعضا میں جان دینا, آرگن ڈونیشن دنیا کا مشہور مسئلہ ہے. پہلا سوال, کیا چیز دی جا رہی ہے؟ مثلا اس کی سب سے مشہور چیز آج کے زمانے میں کڈنی ہے. اول تو کڈنی کے باب میں صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے کڈنیوں کا کاروبار چل رہا ہے دنیا میں. اس کو ذہن میں رکھ کر کے اب سمجھ میں آتا ہے اسلام نے جب بین کیا تھا تو کیا کہا تھا, کہ انسان کاروباری چیز بن جائے گا, انسان کے اعضا بکنے لگیں گے, انسان کی چربی نکال کر کے دنیا کا سب سے قیمتی کریم بنایا گیا اور بیچا گیا, دنیا کا سب سے قیمتی کریم بنایا گیا اور بیچا گیا, انسان کی کھال اتار کر کے اس کا سب سے قیمتی پرس بنایا گیا اور بیچا گیا. یہ ہوتا ہے. خیر, اس لیے اسلام نے کہا انسان کا جسم بیکار مال نہیں ہے, اور اس لیے اسلام نے کہا تھا کہ صاحب انسان کے جسم کے اعضا اگر بکنے لگیں گے تو ہوگا کیا, ایک آدمی کی وفات ہو جائے گی, کڈنی لینے والوں کی ٹیم آئے گی ادھر سے پھاڑے گی کڈنیاں صاف, ہارٹ لینے والوں کی ٹیم آئے گی اس کا ہارٹ نکال کے اس کو صاف, برین لینے والوں کی ٹیم آئے گی اس کی برین کو نکال کے وہ صاف, آنکھیں لینے والوں کی ٹیم آئے گی اس کی آنکھیں لے جائے گی وہ, اور کل کو اگر دوسرے اعضا کی پیوند کاری بھی ہونے لگے تو پھر وہ دوسرے اعضا بھی نکالے جائیں گے, پھیپھڑے کو الگ نکالیں گے, انتڑیوں کو الگ نکالیں گے اور نکال کر اس مردے کا تیا پاچا کر دیں گے اور کیا کہیں گے باقی یہ بوری میں رکھا ہوا ہے لے جائیے دفن کیجیے. اسلام اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک مسلمان یا انسانی جان کا یہ حال ہو جائے. آپ زیادہ زیادہ کیا کریں گے, اس کی آنکھ لے کر دوسرے کو لگائیں گے, ایک دو سال, 2-4 سال, 10 سال, اس کے بعد اس کے بھی مر رہیں گے. جب آخر کا تصور ختم ہو جاتا ہے زندگی اتنی ہے اس کے بعد پھر یہ. بہرحال یہ جو سوال ہے, سوال کا تعلق زندگی کے ساتھ مان لیتے ہیں ہم, زندگی میں کڈنی ڈونیشن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہے 3 شرطیں پہلے پورا ہونا جب ضروری ہیں, اس کے بعد اجازت ہے. شرط نمبر 1, جس آدمی سے یہ کڈنی نکالی جا رہی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر 100% گارنٹی تو بیچارے نہیں دے سکتے ہیں, ظن غالب کے حد تک ہیں کہ یہ امید ہے, ظن غالب ہے کہ یہ ایک کڈنی پر اپنی زندگی گزار سکے گا, یہ گارنٹی وہ یہ دیں. دوسری گارنٹی یہ دیں جس کو لگانی ہے اس کو یہ کڈنی کام دے دے گی, ایسا نہ ہو اس بیچارے کو تو کڈنی نکالی گئی اور اس کو کام ہی نہیں دے سکی تو ضائع ہو گئی. اس کے لیے بھی وہ 100% گارنٹی تو نہیں دے سکتے ہیں, لیکن ظن غالب کے حد تک ہیں جی, امید ہے ظن غالب کے حد تک کہ ہاں اس کو یہ کام دے گی. دو, اور شرط نمبر 3, اس بیچ میں پیسہ بیچ میں نہ آئے, یہ خرید و فروخت نہ ہو رہا ہو. یہ 3 شرطیں جو ہی پوری ہو جائیں گی اس کے بعد. میں اپنے ایک بھائی کو جانتا ہوں جو یہیں سری نگر کے ہیں, ان کی مجھے یہ پورا یاد نہیں, ان کے بھائی یا ان کی بہن کا مسئلہ تھا, ان کی کڈنی خراب ہو گئی, دوسرے بھائی سے کڈنی نکالی گئی اور اس کو لگائی گئی, اور اس وقت وہ بھائی بھی ٹھیک ہے اور جس کو لگائی گئی وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ 3 شرطیں جب پوری ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آدھا. آنکھوں کا عطیہ اولا تو زندگی میں ہوتا نہیں, اور یہ ابھی تک زندگی میں دینے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا, کیونکہ ابھی تک امید نہیں ہے کہ کوئی انسان تیار ہو جائے گا زندگی میں اپنی آنکھ دینے کے لیے. لیکن اگر کل کو یہ سوال پیدا ہو جی میں تیار ہوں, تو وہی 3 شرطیں آئیں گی. یہ بتائیے آپ اگلی ایک ہی آنکھ سے زندگی گزار پائیں گے یا نہیں, اور جس کو لگانا ہے اس کو کارگر ہو جائے گی یا نہیں, اور بیچ میں پیسہ تو نہیں ہے, کیونکہ پیسہ جو ہی آ جائے گا تو انسان اپنے جسم کے اعضا کو بیچنا شروع کر دے گا, اور دنیا میں مختلف قسم کے انسان ہیں. ایک جب ایک انسان جب اس سے کہا گیا, جب وہ تھا نا وہ سائنائڈ, جب سائنائڈ کا ذائقہ دیکھنا تھا, ذائقہ اس کا کیسا ہوتا ہے, تو سائنائڈ کا ذائقہ دیکھنے کے لیے ایک آدمی کو تیار کیا گیا, آپ کو اتنے کروڑ ڈالر دیے جائیں گے, آپ سائنائڈ زبان پر لگائیے اور قلم سے لکھ دیجئے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو ایک آدمی کو زبان پر لگایا گیا, قلم اس کے ہاتھ میں, وہ ایس لکھ سکا اور گر گیا, کچرا ہو گیا صاحب, جس نے لکھ دیا اس میں کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ سالٹ والا ذائقہ ہے. دوسرا اٹھا, اس نے سالٹ لکھا تھا سویٹ, تو 30 دوسرے آدمی کو لایا گیا, آپ کو اتنے کروڑ ڈالر دیے جائیں گے, آپ سالٹ اور سویٹ میں اگلا والا لکھ دیجئے گا, یہ والا نہیں. ٹھیک, اس نے زبان پہ اشارہ لگا ادھر سے لکھا, وہ بھی جلد بازی میں صرف ایس لکھ سکا, وہ بھی گر گیا. اس کے بعد 30 لایا گیا, اور اس نے کہا, اس سے کہا گیا دیکھو بھائی ایس نہیں لکھنا, کیونکہ ایس تو ہمیں معلوم ہو چکا, ہم کو ایس سے آگے والا چاہیے. پھر مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے آگے والا کیا لفظ لکھا تھا. جب انسان اس کے لیے تیار ہو جاتا, کیا گویا مجھے تو مرنا ہے مگر میرے بچوں کو اتنی رقم مل جائے گی, تو جب یہ انسان یہ کر سکتا ہے تو تنگ دستی کی بنا پر آدمی یہ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا, میں اپنی کڈنی بیچوں گا, فی الحال مجھے اتنا 1,00,000 روپے ملے گا, میرے گھر کا گزارا چلے گا. ٹھیک, کل کو میں اپنی آنکھ بیچوں گا, اتنے کروڑ اگر مل گئے تو میرا گھر کا گزارا چلے گا. اپنی وقتی تعیش پسندی کی بنا کی غرض پورا کرنے کے لیے, چاہ پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کے اعضا بیچنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب انسان اپنی زمین بیچ کر خرافات پورا کرتا ہے, جب انسان زمینیں بیچ کر سال کا جی بی فنڈ خرچ کر دیتا ہے خرافات پر, تو اس کے لیے بھی بدر جولا تیار ہوگا. کل کو جب اسے چمکانے والی شادی کرنی ہوگی اور پیسہ نہیں ہوگا, اب فی الحال میں بوڑھا ہو ہی چکا ہوں, اب بس تھوڑا سے زندگی تو روک لوں, زیادہ کڈنی بیچ کر کے پیسہ لائے گا اور دھوم دھام کی شادی کرے گا, بعد میں مر بھی جائے گا تو کہے گا صاحب دل میرا ٹھنڈا ہے, لڑکے جو ہیں وہ آباد ہو گئے ہیں. تو یہ ہے وہ تصورات جن تصورات کی بنا پر اسلام اس کی اجازت نہیں دے سکے گا. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاك الله اكرمكم الله.